أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرات محترم ہماری گفتگو کے جس کا موضوع ہے مرجعیت اور رہبریت اور فلسفہ ولایت اس کی آج 11th نشست ہے. اس سال ایک مجلس کا اور اضافہ ہو گیا چاند کی وجہ سے, لیکن جو موضوع بحث ہے وہ جس مقام پر ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس کا حق ادا ہو سکے گا اور بات مکمل ہو سکے گی. البتہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پوری بحث جو آج 11th روز میں داخل ہو گئی ہے یہ کسی مناسب نتیجے تک اور ہمارے موضوع کے مطابق ایک اختتام تک پہنچ جائے. آخری بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ حکومت اور اقتدار کا اس سے کیا تعلق ہے, کیا فقیہ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرے. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سوائے خوارج کے کسی نے حکومت سے انکار نہیں کیا. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ خوارج کا نعرہ تھا ان الحکمہ الا للہ, کہ حکومت تو کسی کی ہونی نہیں چاہیے, کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں اختیار کو لے. اور جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا جو قرآن کریم کی آیت پر مشتمل ہے, حالانکہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے, تو امیر المومنین نے ان کے جواب میں فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل, کہ یہ کلمہ تو حق ہے, یہ جملہ تو دائرہ قرآن کی آیت ہے, تو یہ تو حق ہے, لیکن جو ان کا ارادہ ہے, جو معنی اور مفہوم یہ نکال رہے ہیں وہ باطل ہے. قرآن کی آیت سے بھی لوگ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اس سے ایک باطل نتیجہ نکلتا ہے. پھر فرمایا کہ لابد من امیر بر او فاجر, کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی امیر نہیں ہونے چاہیے, حاکم نہیں ہونا چاہیے, حکمران نہیں ہونے چاہیے, تو یہ تو بہت ہی غلط نظریہ ہے. سوسائٹی کے اندر ایک لیڈرشپ تو بہت ضروری ہے, وہ بر او فاجر, وہ نیک ہو یا برا. برا لیڈر بھی اگر ہو تو ایسی سوسائٹی سے بہتر ہے جو ہیڈ لیس ہو. ایک سوسائٹی ایسی ہو کہ جس میں کوئی لیڈر نہ ہو, ایک سوسائٹی ایسی ہو جس میں کوئی حکومت نہ ہو, تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوگی. اس کے مقابلے میں ایک برا لیڈر بھی ہوگا تو کم از کم وہ چیزوں کو مینیج کرے گا, اس کی برائی الگ نظر آئے گی ٹھیک ہے, لیکن اس سے جو نقصان ہوگا وہ نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ ایک ہیڈ لیس سوسائٹی میں نقصان ہوگا. لہذا یہ بات, یہ بحث حکومت کی ضرورت, اہمیت, میں جب اپنا تھیسس لکھ رہا تھا تو پہلا چیپٹر ہم نے حکومت کی ضرورت کے اوپر لکھا, تو ہمارے اس وقت سپروائزر تھے ڈاکٹر جعفری حسین محمد جعفری, اوریجنل ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام جنہوں نے لکھی تھی, تو مجھ سے بار بار کہتے رہے بھائی یہ کیوں لکھ رہے ہو تم حکومت کی اہمیت اور ضرورت پر, مطلب یہ تو ایک بدیہی سی چیز ہے, اس کے اوپر آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی. اچھا ہم اپنے آرگومنٹ وہ سارے دے رہے ہیں جو بھی سنا رہا ہوں میں امیر المومنین کے جملے, تو میں کہتا تھا یہ خوارج نے انکار کیا ہے نا, تو کہتے رہے خوارج ہی نے تو انکار کیا, اور کسی نے انکار کیا ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ تو خوارج نے انکار کیا, علی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. لیکن ایک وہ گروہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے کوئی حکومت قائم ہو نہیں سکتی. ایک گروہ ایسا ہے شیعوں میں جس کا یہ خیال ہے کہ جب تک امام تشریف نہیں لائیں گے کوئی حکومت اسلامی حکومت ہوگی ہی نہیں. تو وہ جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس اعتبار سے دیکھیے جو صرف 15 سالہ اسلامی حکومت ہے شیعوں کے پوائنٹ آف ویو سے, 10 سال پیغمبر اکرم کا, 4.5 سال مولا علی کے, 6 مہینے امام حسن کے, اور اس کے بعد تھرو آؤٹ دا ہسٹری کوئی ایسی حکومت تو بنی نہیں جس کو ہم اسلامی کہیں, اور آئندہ بھی نہیں بن سکتی. تو اسلام جو ہے یہ صرف کچھ دنوں کے لیے آیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئمہ طاہرین کا بھی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اگر آئمہ طاہرین کا بھی حکومت سے اور اقتدار سے کوئی تعلق نہیں تھا, بعض لوگ تو ذرا سادہ ترسا تجزیہ کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد آئمہ طاہرین جو ہیں وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے, دستبردار ہو گئے تھے. بعض لوگ تو حضرت علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی دستبردار ہو گئے تھے. لیکن اگر علی علیہ السلام دستبردار ہو گئے ہوتے تو خطبہ شخشخیہ ارشاد نہ فرماتے. خطبہ شخشخیہ میں جو انہوں نے شکایتیں کی ہیں اس سے تو لگتا ہے وہ دستبردار نہیں ہوئے. ہاں اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں تعاون کرتے تھے وہ ایک الگ بات ہے, تو وہ تعاون آئمہ طاہرین بھی کیا کرتے تھے. تو اس تعاون کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اس الہی منصب سے, چونکہ امام کی ایک الہی ذمہ داری ہے نا کہ وہ قوانین الہیہ کا نفاذ کرے, وہ نفاذ کیسے کرے گا اگر اس کے پاس اقتدار نہ ہو, اگر اس کے پاس اتھارٹی نہ ہو تو وہ قوانین کا نفاذ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیں, آج یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کیا پرابلم ہے, وہ جتنا چاہے ریزولوشن پاس کر لیں. ابھی انہوں نے ریزولوشن پاس کر لیا, سیکورٹی کونسل نے پاس کر لیا کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرنی چاہیے, نہیں کر رہا جنگ بندی, ابھی 3 دن میں 300 آدمی اور مار دی اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی فورس آف امپلیمنٹیشن ہی نہیں, کوئی پاور ہی نہیں. ریزولوشن پاس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اختیار نہ ہو, اگر اقتدار نہ ہو, اگر پاور نہ ہو, تو بے شک خدا کی طرف سے تو آتھورائز وہی ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے وہ. اور اگر وہ دستبردار ہو گئے ہوتے تو پھر ظالم حکمرانوں سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ کیوں آئمہ طاہرین کو گرفتار کیا جاتا تھا, قید میں رکھا جاتا تھا, زہر دے دیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا؟ کیا دشمنی تھی ان سے؟ آئمہ طاہرین کی جو عمومی صفات اور خصوصیات بیان کی جاتی ہیں جس میں ان کا علم, ان کا تقویٰ, پرہیزگاری, عطا و بخشش, حلم, یہ جو ساری صفات اور خصوصیات ہیں, اچھی اچھی باتیں ہیں, ان کی عبادت, تقویٰ, تو اس قسم کا کوئی انسان آج بھی اگر کسی سوسائٹی میں ہو تو لوگ تو اس کو پسند کریں گے, لوگ تو ان کے دست بوسی کریں گے, لوگ تو ان سے جا کے دعائیں لیں گے. پھر آئمہ طاہرین سے دشمنی کیوں ہوتی تھی؟ یہ دشمنی کیوں تھی ظالم حکمرانوں کی؟ بڑے طاقت پر حکمران ہارون رشید جیسا حکمران, اس کو امام حسین کاظم علیہ السلام سے کیا خوف تھا کہ اس نے ان کو 14 سال تک قید میں رکھ دیا, قید خانے میں شہید ہو گئے وہ؟ کوئی تو خوف ہوگا نا. تو یہ وہ خوف ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اس امت کے ہادی اور رہبر یہ. یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہارون نے مدینے میں امام کو بلایا اور ان کی بڑی عزت کی, مامون اس وقت چھوٹا تھا, تو اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے جن کی آپ نے اتنی غیر معمولی عزت و احترام دیا, اور مامون سے کہا کہ جاؤ ان کو باہر تک چھوڑ کر آؤ. تو ہارون نے کہا کہ بیٹا یہ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں نا اس کے اصل حقدار یہ ہیں. اس نے کہا جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اسے اصل حقدار یہ ہیں. تو مامون چھوڑا تھا, اس نے کہا کہ اچھا اگر اس کے حقدار یہ ہیں تو ان کو دے کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حقدار, ایک دم غصے میں آ گیا, اس نے کہا یہ کیا بات کر دی تو نے, اس نے کہا سوری کوئی غلط بات ہو گئی, آپ ہی نے کہا کہ اس کے اصل حقدار یہ ہیں, تو ایسے ہی میرے دماغ میں آیا کہ دے دیتے ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں حقدار یہ ہیں. اس نے کہا نہیں, ایک بات یاد رکھو, الملک و عقیم, ملک اقتدار پاور یہ بانجھ ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی, اگر تو بھی میرے مقابلے میں آیا تجھے بڑھا دوں گا. سمجھ گیا وہ کہ اقتدار کی کیا حیثیت ہے, کہ اقتدار کسی کی نہیں ہوتی. تو یہ جانتے تھے کہ اس کے حقدار کون ہیں, اسی لیے ان کو قید میں رکھا جاتا تھا. تو یہ سمجھنا کہ ائمہ تعین کا سیاست سے کیا تعلق ہے, یا سیاست سے دستکش ہو گئے, یا چھوڑ دیا انہوں نے اور پھر وہ درس و تدریس میں یا تقویٰ پرہیزگاری میں لگ گئے, ایسا نہیں ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. آپ جا رہے تھے جامعہ کبیرہ پڑھیں, وہ تو معصوم سے آئے نا, امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیارت آئی ہے. اس میں اہل بیت کے فضائل, ان کے مناقب, ان کے مقامات کو بیان کیا گیا. تو ایک جملہ کہا گیا, السلام علیکم یا ساسۃ العباد. اب ساسۃ العباد کیا ہے؟ ساسا یسوسو, یہ وہ روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ سیاست نکلا. لفظ سیاست اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, بچوں کو شاید نہ بتاؤ, سائس. سائس سائس کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑوں کو سدھانے والے کو, جو گھوڑوں کی تربیت کرتا ہے, اس کو سدھاتا ہے, اس کو کہتے ہیں سائس. تو سیاست کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو سدھارنا, معاشرے کی اصلاح کرنا, اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا. اسی لیے امام کو کہا گیا ہے ساسۃ العباد, بندوں کے امور کو درست کرنے والے, اپنے ہاتھ میں لینے والے. اگر اس کا ترجمہ اس طرح کر دیں کہ ہے بندوں کے سیاست دان, برا مان جائیں گے لوگ. لیکن حقیقت معنی یہی بن رہا ہے کہ جو بندوں کے سیاسی امور ہیں, معاملات ہیں, اجتماعی معاملات ہیں, ان کو اپنے ہاتھ میں لینے والے. تو یہ خداوند عالم کی طرف سے ان کی ذمہ داری لگائی گئی, یہ نہیں کہ ان کو کوئی اقتدار چاہیے. اقتدار تو امیر المومن کو بھی نہیں چاہیے, ان کے نزدیک تو یہ اقتدار جو ہے وہ بھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے, جس میں مسجد پہ بن کی گنجائش نہیں ہے. کبھی فرمایا کہ بکری کی ناک سے نکلنے والی وہ جو چھینک ہے, اس کی غلاظت سے بھی حقیر تر ہے میرے نزدیک تمہاری یہ حکومت. اگر اتنی حقیر ہے مولا یہ حکومت آپ کے نزدیک, تو اس کے چھن جانے پر آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ قربِ شیخ شقیہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو کہیں گے دیکھو خود شیخ شقیہ کے آخر میں نے بتا دی ہے, جو کل میں نے آپ کے سامنے جملہ پیش کیا, کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا, علماء سے اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی گرسنگی پر خاموش نہیں رہیں گے, تو میں چھوڑ دیتا اس کو. تو ان کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا عادلانہ نظام قائم ہو کہ جس سے ظالموں کی بیخکنی ہو اور مظلوموں کی دادرسی ہو. اگر کوئی ہدف ہے حکومت کا اسلام میں, تو یہ اقتدار کا, حکومت کا, ورنہ اور کچھ نہیں. اور یہی انبیاء علیہ السلام کا ہدف رہا ہے. سورہ حدید کی آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے بھی, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور آیتیں بھی ہیں, یہ تو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تھی. سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, کہ مومنین کے بارے میں, نیک لوگوں کے بارے میں, اچھے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ان کے پاس زمین پر اقتدار آ جائے, کنٹرول آ جائے, تو اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں. اقتدار کے بغیر بھی نماز قائم کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ اقتدار کے بغیر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. نہیں, نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایز این انسٹیٹیوشن قائم کریں گے, زکوٰۃ ایز این انسٹیٹیوشن قائم کریں گے. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پورا. نماز کے فیوز و برکات کیوں نظر نہیں آ رہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں لوگ. زکوٰۃ کے فیوز و برکات معاشرے میں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لوگ. تو وہ خاص نماز اور خاص زکوٰۃ ہے. جس کے بارے میں ہم زیارت میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں اشہد ان لک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکات دی، وہ امر تھا بالمعروف و نہایت عن المنکر و اطاعت اللہ و رسول و اطاعت کل یقین، تو وہ اور نماز ہے جو حسین نے قائم کی، تو وہ والی نماز قائم کریں گے اللہ کے نیک بندے، وہ امر و بالمعروف و نہو عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ پھر خداوند عالم نے خود وعدہ کیا ہے مومنین سے، کئی آیتیں ہیں، میں ایک ساتھ سناتا ہوں آپ کے سامنے سر، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے جس کو آیہ استخلاف بھی کہتے ہیں، کہ اس کے اندر خلافت دینے کا خدا نے وعدہ کیا، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جس طرح ان سے قبل والوں کو ہم نے خلافت عطا کی ہے ان کو بھی ہم خلافت دیں، تاکید در تاکید کا صیغہ ہے، یعنی لیستخلفنہم جو ہے یہ تاکید در تاکید کا صیغہ ہے، کہ ضرور بس ضرور ان کو خلافت عطا کریں گے، ضرور بس ضرور ان کو خلافت عطا کریں گے جس طرح کے ان سے پہلے والوں کو ہم نے دی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو تمکنت عطا کریں گے، تمکنت یعنی اتھارٹی پاور۔ تو یہ پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا لیکن سورہ نور کی آیت نمبر 55، تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے خدا کی طرف سے حکومت کا، اقتدار کا، اور احادیث میں دعاؤں میں آپ رمضان کی دعائے افتتاح پڑھیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ ہم تجھ سے ایک بڑی حکومت کی آس لگائے بیٹھیں، اللہم انا نرغب الیک، یا اللہ ہم تجھ سے رغبت رکھتے ہیں، امید لگائے بیٹھے، فی دولۃ کریمہ، ایک ایسی حکومت کہ جو عزت والی ہو، کس کے لیے؟ اب آپ کہتے ہیں امام زمانہ کے لیے، آف کورس امام زمانہ کے لیے، دیکھیں امام زمانہ کے لیے بھی جو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہم پیش کرتے ہیں ان آیتوں میں بھی امام زمانہ اس کے مصداق ہیں، امام زمانہ ان آیتوں کے مصداق ہیں، آف کورس وہ مصداق کامل ہیں، لیکن وہ آیتیں ایکسکلوسیولی امام زمانہ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں، مثلا سورہ قصص کی آیت نمبر 5، بلوری جو انمن علی النزی نسط فی الارض نجعلہم ائمہ و نجعلہم الوارث، ٹھیک ہے، یہ آیت کس کے لیے؟ سورہ قصص میں جا کے اگر اس کو پڑھیں، میں نے کہیں لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں، یہ آیت شروع ہوتی ہے فرعون کے بارے میں، ان فرعون علی فی الارض، فرعون زمین پہ اپنی بڑائی جتایا کرتا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور وہ اہل مصر کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا اس نے، یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو وہ کمزور کیا کرتا تھا، یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، ان کے جوانوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، انہ کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے تھا فرعون، یہ آیت نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 5 ہے، نُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، مستضعف کر دیے گئے ہیں، مستضعف کمزور کو نہیں کہتے، مستضعف اس کو کہتے ہیں جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، ڈاؤن ٹروڈن پیپل، اصل میں کمزور نہیں ہے وہ، لیکن سازش کے تحت ان کو کمزور بنا دیا گیا، تو وہ مستضعف ہیں جو ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں، خدا کہتا ہے ہم نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ وہ جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں ان کو ائمہ امام بنا دیں، لیڈر بنا دیں، ان کو لیڈرشپ دے دیں، ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ان کو زمین کا وارث بنائیں، یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے خدا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خدا کی سنت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے خدا کا ارادہ یہی ہے، کچھ اور شرائط بھی ہیں ظاہر ہے، اور شرائط قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، لیکن خدا کا وعدہ ہے اور خدا کی سنت ہے ہر امت پہ جاری ہوگی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں جاری ہو گئی، دوسری مرتبہ امام زمانہ کے لیے جاری ہوگی، نہیں، ہر امت کے لیے جاری ہوگی، ہاں امام زمانہ جو ہیں وہ اس کے مصداق ہوں گے اور مصداق کامل ہوں گے, کیونکہ امام علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی وہ عالمی ہوگی, پوری دنیا پر ہوگی. کوئی اور حکومت قائم ہوگی کسی بھی دور میں ہوگی, وہ کسی ایک خطے میں ہوگی, کسی ایک خطے میں ہوگی, ہے نا, وہ عارضی ہوگی. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ولی فقیہ کی حکومت میں اور امام معصوم کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں وہی فرق ہے جو وضو اور تیمم میں ہے. آپ تیمم کرتے ہیں کہ پانی نہیں ملا تو تیمم کر لیا, آپ نے نماز پڑھ لی مغرب عشاء کی نماز میں, ابھی آپ نے مغرب کی نماز ختم کی پانی آ گیا, جیسے پانی آئے گا تیمم ختم ہو جائے گا, فوراً وضو کرنا ہوگا. تو جب تک پانی نہیں آیا جب تک تیمم ویلڈ رہے گا. تو ولی فقیہ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت تک چلے گی جب تک کہ امام تشریف نہیں لائیں. جیسے امام تشریف لائیں گے تو یہ پورا اقتدار جو ہے وہ امام کے پاس جائے گا, صلوات پڑھے مل کے محمد والے. اچھا, قرآن کریم میں ایک لیڈرشپ کے حوالے سے پورا ایک کانسیپٹ موجود ہے قرآن آیات میں, اور ان میں بتایا گیا ہے کہ لیڈرشپ کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. ہر ایک کی آیتیں میں پڑھ نہیں رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت تیز چلانا ہے مجھے. مثلاً لیڈرشپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایمان, تقویٰ, شجاعت, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں آئے گا ایڈمنسٹریٹو کوالٹی, حسن تدبیر جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے ایمان اور پھر تقویٰ اور پھر شجاعت اور علم, جو میں بھول گیا, علم پہلے, علم پھر شجاعت, علم پھر شجاعت, ٹھیک ہے. تالوت کے واقعے میں خدا نے کیا کہا کہ وزاد بسطتن فی العلم والجسم, کہ خدا نے اس کو علم اور جسم میں برتری دی, علم میں برتری. کیوں لیڈر بنایا تالوت کو؟ علم میں برتری کی وجہ سے. جسم کو بعد میں رکھا, علم کو پہلے رکھا, ٹھیک ہے. اور جسم سے مراد بھی یہ فزیک نہیں ہے, جسم سے مراد ہے شجاعت. ایک زمانے میں جسم کی بھی اہمیت تھی, جب بھاری بھرکم کام لوگ کرتے تھے اور تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے دوڑاتے تھے, اس زمانے میں جسم کی اہمیت تھی, لیکن اس زمانے میں بھی اس سے مراد شجاعت ہی تھی. کوئی بہت لمبا لڑنگا انسان ہے میدان جنگ سے الٹے پاؤں پلٹ جائے تو کیا حاصل ہے ایسے جسم کا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر بڑا جسم اس کا لمبا چوڑا ہو تو وہ بہت شجاع بھی ہو. تو اصل چیز کیا ہے؟ شجاعت. تو شجاعت بھی ہونی چاہیے اس کے اندر. اینڈ دین ایڈمنسٹریٹو کوالٹی. ایڈمنسٹریٹو کوالٹی بھی ضروری ہے کیونکہ اس کو ایک ریاست کو چلانا ہے, اس کو ریاست کو چلانا ہے. فقط علم سے نہیں چلا سکتا. ممکن ہے ایک بہت بڑا عالم ہو, جیسے یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا بعض وقت سینیئرٹی کے اوپر کسی کو جیسے چیئرمین بنا دیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ میں. چیئرمین تو بنا دیا گیا سینیئرٹی کے اوپر, اس چیئرمین کو ٹائم ٹیبل نہیں بنانا آتا, کبھی اس نے بنایا نہیں ٹائم ٹیبل, ہمیشہ دوسروں کو ٹائم ٹیبل میں چلتا رہا. اب جب چیئرمین بن گیا تو کہتے یار ٹائم ٹیبل کیسے بنے گا, اتنے کورسز ہیں, 40-40, 50-50 کورسز ہیں, ٹیچرز اتنے ہیں, کلاس روم اتنے ہیں, مینج کرنا ہوتا ہے نا, یہ نہیں آتا اس کو. تو ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ضروری ہے. ایک یونیورسٹی ہے اس کے اندر وائس چانسلر بنانا ہے. وائس چانسلر جو ہے وہ پروفیسر بنتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی کا سینئر موسٹ پروفیسر ہو وہ اچھا وائس چانسلر بن سکے. ممکن ہے کوئی بہت سینئر موسٹ پروفیسر ہو, بہت قابل ہو, بہت بڑا اسکالر ہو, لیکن اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی نہ ہو اور یونیورسٹی کو نہ چلا سکے. تو پروفیسر تو ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کوالٹی بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس نظام کے اندر ولایت فقیہ کے اندر فقیہ تو ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ سینئر موسٹ فقیہ ہو. ممکن ہے ایک فقیہ ہو علم کے اعتبار سے تو سینئر موسٹ ہو لیکن اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی نہ ہو. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو چیلنجز ہیں, جو میجر ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوالٹی کس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا کیا جاتا ہے, اس کا انتخاب کیا جاتا ہے, نہیں انتخاب نہیں کیا جاتا, اس کا انتخاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی شناخت ہوتی ہے. دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے کہ نبی الیکشن سے تو نہیں آتے نا, رسول الیکشن سے تو نہیں آتے, امام الیکشن سے نہیں آتے, تو ولی فقیہ بھی الیکشن سے نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اسٹرکچر بنایا گیا ہے جس کے مطابق ایک ادارہ بنایا گیا ہے, اس ادارے کے کچھ ممبران ہیں اور ان کا الیکشن بھی ہوتا ہے, لیکن جب ان کو بنانا ہوتا ہے اسلامی ریاست کا سربراہ تو وہ کیا کرتے ہیں, کیا وہ سب بیٹھ کے بیلٹنگ کرتے ہیں؟ بیلٹنگ نہیں کرتے, وہ صرف یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اسلامی ریاست کو, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے سوٹیبل انسان اس وقت کون ہے, اور پھر وہ بیٹھ کے ایک ڈیسیجن لیتے ہیں, پھر سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہے, فلاں فقیر, فلاں عالم, پھر اس سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ یہ کام کریں, آپ ذمہ داری لے لیں. وہ انکار کرتا ہے, وہ کہتا نہیں آپ کسی اور کو دیں یہ کام, یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, میں نہیں لے سکتا. پھر اصرار کرتے ہیں اس سے کہ پلیز آپ لے لیں, یہاں الیکشن نہیں ہوتا, اس سے ریکویسٹ کی جاتی, اس کی شناخت کی جاتی ہے, پھر اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ پلیز ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ اے ڈیپینڈز اپون بی اینڈ بی ڈیپینڈز اپون اے. دنیا کے جتنے پولیٹیکل سسٹم ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر صدر کا حلف کون لیتا ہے؟ چیف جسٹس. چیف جسٹس کا حلف کون لیتا ہے؟ صدر. یہ اس کا حلف لیتا ہے, وہ اس کا حلف لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لاجک میں جائیں گے تو یہ ان لاجیکل ہے, اے ڈیپینڈز اپون بی اینڈ بی ڈیپینڈز اپون اے, یہ چیز ان لاجیکل. لیکن یہ امریکی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے, لیکن یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں اس طرح نہیں ہوتا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شناخت کی جاتی ہے اور پھر اس سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ یہ ذمہ داری لیں, اور اگر وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ اختیارات آ جاتے ہیں. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے, احادیثیں اس حوالے سے بہت ساری ہیں جو مختلف انداز سے اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں. ملا یعذر الفقی کی ایک حدیث ہے, شیخ صدوق نے نقل کیا ہے اور اس کے راوی بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی, کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بار اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک, کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء ہیں کون؟ قال الذین یأتون من بعدی ویربون حدیثی وسنتی, کہ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث اور سنت کے مطابق چلیں گے. اسی سے ملتی جلتی روایت سنی سورس میں بھی ہے, کنز العمال میں ہے, معمولی سے فرق کے ساتھ, کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ علی خلفائی, قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ؟ قال الذین یحیون سنتی ویعلمونہ الناس, کہ میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے. اور اصول کافی کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, پیغمبر کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور امام علی کا جملہ ہے مستدرک الوسائل میں کہ العلماء حکام علی الناس, لوگوں کے اوپر حکام ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کا جملہ شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہو, دوبارہ سن لیں گے کہ یہ اس خطبے میں ہے جو خطبہ منیٰ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے میں سید الشہداء نے یہ فرمایا, مستدرک الوسائل میں یہ خطبہ موجود ہے اور کتابوں میں بھی ہے, کہ اس میں انہوں نے سرزنش کی کہ بھئی آپ لوگ جو اس سوسائٹی کے ڈگنیٹریز ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے معاشرے میں یہ سارا فساد پھیل رہا ہے اور یزید کو لانے کی پوری سازش ہو رہی ہے. اس وقت تک یزید تو آیا نہیں تھا, اس کے لیے راہیں ہموار ہو رہی تھیں. فرمایا کہ کل ذالک مما امرکم اللہ بھی من النہی والتناہی وانتم عنہ غافلون, کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حکم آیا ہے لیکن تم مجھ سے بے خبر نظر آ رہے ہو. وانتم اعظم الناس مصیبت لما غلبتم علیہ من منازل العلماء, کہ یہ تو تمہارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو اصل میں علماء سمجھے جاتے ہو. لو کنتم تشعرون, اگر تمہیں اس کا شعور ہو. پھر فرمایا ذالک بان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء, کہ احکام کا اجرا, امپلیمنٹیشن, تنفیذ, والاحکام احکام کا اجرا, امور کا اجرا, علی ایدی العلماء باللہ, علماء باللہ کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے. الامناء علی حلالہ و حرامہ, اور خدا کے حلال و حرام کے امین اصل میں یہی ہیں, ان کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے. فانتم المسلوبون تلک المنزلہ, اور تم سے تمہارے یہ جو حقوق ہے یہ چھین لیا گیا ہے. تو امام حسین کا جملہ بھی. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ مختلف روایتیں سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, لیکن ویسے دیکھیں تو ایک عقلی سی بات ہے, ایک سوسائٹی ہے, اس کے اندر کسی نہ کسی کو تو اختیار ہونا چاہیے, یا اس سوسائٹی کو چھوڑ دیا جائے, فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دیا جائے. دوسری وہ ایک وہ ہے جو توقیع مبارک ہے جو کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے, سوال کیا گیا اور امام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. وہ جواب موجود ہے, البتہ سوال ہمارے پاس نہیں. وسائل الشیعہ کے اندر بھی یہ توقیع شریف آئی ہے, اور قدیم کتابوں کے اندر بھی آئی ہے, شیخ طوسی نے بھی لکھی ہے, شیخ زروق نے بھی لکھی ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ امام نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثٍ, جو حوادث واقعہ پیش آئیں. اب حوادث واقعہ کیا ہے؟ حوادث واقعہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو حلال و حرام کے احکام پیش آئیں. نہیں, دیکھیں حلال و حرام میں علماء سے رجوع کرنا, فقہا سے رجوع کرنا, یہ آلریڈی پریکٹس میں تھا پوری سوسائٹی کے, شیعہ ہوں یا غیر شیعہ. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس کے اوپر امام زمانہ سے سوال کیا جاتا. توقیع شریف جتنے بھی ہیں یہ زمانے غیبت صغریٰ کے ہیں اصل میں, کہ جب امام کے نائبین خاص کو لوگ لا کے خط دیا کرتے تھے اور وہ جا کے امام کو پہنچایا کرتے تھے, اور جو امام کی طرف سے جواب وارد ہوتا تھا وہ پہنچا دیا کرتے تھے. تو امام سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا. اگر اس سے مراد صرف حلال و حرام ہو کہ حلال و حرام میں کیا کریں, تو حلال و حرام میں فقہا سے رجوع کرنا, علماء سے رجوع کرنا, یہ تو زمانے حضور امام سے رائج تھا. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جس کے اوپر سوال کیا جائے. تو حوادث الواقعہ کا معنی یہ کبھی بنتا بھی نہیں ہے. تو لفظ حوادث الواقعہ کیا چیز ہے؟ اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں تو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. یہ اس توضیع المسائل کے پیکیج کے علاوہ ہے. وہ تو ایک پیکیج بنا کے آپ کو دے دیا گیا اور آپ اس پہ عمل کرتے رہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز آ جاتے ہیں اس میں کیا کریں؟ اصل میں دیکھیں زمانے حضور امام میں, یہ بات تو ہم ڈے ون سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ زمانے حضور امام میں ائمہ طاہرین نے اور خود پیغمبر اکرم نے تبلیغ دین کے جو معاملات ہیں اس کو ڈی سینٹرلائز کیا, اس میں اور لوگوں کو بھی انوالو کیا, ہے نا. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا کام تھا. لیکن جو لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل اتھارٹی, ڈیسیجن میکنگ, یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا, اس کو ڈیسینٹرلائز نہیں کیا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیڈرشپ تو ایک ہی ہونی چاہیے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لیڈرشپ کو بھی ڈیسینٹرلائز کر دیا جائے. تو ائمہ طاہرین نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. اب جب زمانۂ غیبت صغریٰ شروع ہوا تو فقہا سے رجوع کرنا ہے, علماء سے رجوع کرنا ہے, تو اٹ واز کوائٹ آبویس کامن, کیونکہ زمانۂ غیبت صغریٰ میں فقہا بھی تھے, محدثین بھی تھے, مفسرین بھی تھے, یہ سب لوگ موجود تھے, سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے, اور نائبین خاص بھی تھے, نائبین خاص اپنے حصے کا کام کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ نائبین خاص ہیں تو اور کوئی کام نہیں کرے گا. نہیں, جو مفسرین ہیں وہ اپنے تفسیر کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو محدثین ہیں وہ حدیثوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. شیخ کلینی اسی دور کے زمانے غبر صغرہ کے, شیخ برقی اسی دور کے ہیں, اور فقہا کا بھی نام بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک دو, کہ زمانے غیبت صغرہ میں جو فقہا گزرے ہیں, ابن جنید اسکافی غیبت صغرہ کے ہیں, ابن ابی عقیل عمانی غیبت صغرہ کے ہیں. تو فقہا بھی ہیں, محدثین بھی ہیں, مفسرین بھی ہیں, اور نائبین خاص بھی ہیں. سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی کلیش آف اتھارٹی نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ اندازہ ہے کہ اب اس کے بعد غیبت صغرہ امام سے براہ راست رابطہ نہیں ہے, اگلے مرحلے میں غیبت کبریٰ شروع ہونے والا ہے. تو یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ معاشرے کا, یا اسپیسیفکلی بات کریں تو شیعوں کا, کہ لیڈرشپ کا کیا ہوگا, ڈے ٹو ڈے افیئر کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر امام یہ جواب دے رہے ہیں تو اصل میں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں, نہ کہ سمپل حلال و حرام کا. وہ امل حوالے الواقعہ فرج وفیہ الا روات حدیث, تو دیکھو اس میں بھی ہماری احادیث کو روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. اب روات حدیث کون ہے؟ حدیث کے روات ایک تو وہ ہیں جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, قال فلاں ابن فلاں عن فلاں ابن فلاں عن فلاں ابن فلاں, چار پانچ چھ راوی ہوتے ہیں, اور وہ تو بعض اوقات ہوتے ہی نہیں ہمارے پاس, وہ گزر گئے زمانے سے, ان سے کیسے رجوع کریں گے. تو روات حدیث ہونے سے مراد ان راویوں کے نام نہیں ہیں کہ جو حدیث کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے مراد وہ ہیں کہ جو ائمہ طاہرین کے اقوال کو صحیح معنوں میں ہر زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تحقیق کر کے پیش کر رہے ہیں, دیکھ بھال کے, چھانٹ کے, اس کے بعد صحیح اور غلط کو الگ کر کے, اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز کا ماہر سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ ایک فقیہ ہوتا ہے. ایک فقیہ سے زیادہ ماہر کون ہوگا؟ کوئی اور ہو سکتا ہے تو ہو جائے بھائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان جنرل کون ہوتا ہے؟ ایک فقیہ ہوتا ہے. فقیہ سے زیادہ اس چیز کو کون جانتا ہوگا؟ زیادہ وہی جانتا ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا اس سے رجوع کرو, اور آگے کہا گیا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں, وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں. وہ حجت اللہ نہیں ہے, حجت اللہ ہم ہیں, اور وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. تو ایک فقیہ جو ہے وہ حجت خدا نہیں ہے, حجت خدا تو امام معصوم ہیں, لیکن وہ امام کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیجیٹیمیسی, جو ہم کہہ رہے ہیں ولایت. تو ولایت کا مطلب لیجیٹیمیسی ہے, یہ لیجیٹیمیسی پروف ہونا چاہیے, جس کو امام خمینی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مشروعیت. مشروعیت یعنی لیجیٹیمیسی. تو مشروعیت جو ہے اس کو مشروعیت الہی ہونا چاہیے, ڈیوائن لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے. شیعوں میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو ڈیوائن ہونا چاہیے, مشروعیت الہی ہونی چاہیے. اور یہ مشروعیت الہی کس کو حاصل ہے؟ ایک فقیہ کو حاصل ہے, اور کسی کو حاصل نہیں ہے. لہٰذا قوانین الہیہ کے نفاذ صرف وہ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. امام خمینی نے اس کے اندر ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشروعیت الہی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقبولیت بھی ضروری ہے, قبولیت مردمی بھی ضروری ہے. ایک طرف سے ڈیوائن لیجیٹیمیسی ضروری ہے, دوسری طرف سے پاپولر ایکسیپٹنس بائی دا پیپل بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو ڈیموکریسی والی شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, اور کیا ہے وہ, تو وہ بھی فلفل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی نظام ہو, چاہے اسلام اور قرآن ہی کا نظام کیوں نہ ہو, اگر لوگوں کی مرضی کے خلاف مسلط کیا جائے گا تو وہ جبر کا نظام کہلائے گا. تو پہلے لوگوں کی آمادگی دیکھی جائے کہ کیا وہ آمادہ ہیں اس نظام کے لیے یا نہیں ہیں. 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے, ان سب نے کیوں نہیں امپوز کر دیا؟ کیوں نہیں قوانین الہیہ کا نفاذ کر دیا؟ پوری زندگی انہوں نے گزار دی صرف اس چیز میں کہ آمادہ ہو امت، امت تیار ہو. وہی اسلام جو مدینے میں آیا وہی مکے میں بھی آیا. حضور تو پہلے 40 سال اور پھر 13 سال مکے میں رہے، 53 سال تو آپ مکے میں رہے. تو مکے میں وہ قوانین کیوں نہیں آئے؟ اجتماعی قوانین، حدود اور تعزیرات اور قصاص اور دیات اور شراب کا حرام ہونا اور سود کا حرام ہونا، پردے کا حکم، وراثت کا قانون، یہ سارے احکام جو ہے مدینے میں آئے نا، مکے میں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ مکے والے تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. قبول کس نے کیا؟ مدینے والوں نے کیا. جب مدینے والوں نے قبول کیا تو ان کے لیے یہ قوانین آئے. تو قبولیت ضروری ہے. یہی سے جو ہے وہ اسلام اور جمہوریت کے درمیان ایک رشتہ قائم کر سکتے ہیں، ورنہ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے. مگر یہ کہ جمہوریت کے لیے ایک پروویژن نکل سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک عہدہ ہے، اس عہدے کے لیے بہت سارے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب بہت سارے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی بنا دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے اندر ایک بیلٹنگ کروا لیتے ہیں، آپ ایک ووٹنگ کروا لیتے ہیں. ووٹنگ کروانے کے بعد آپ اس کو بنا دیتے ہیں جو موسٹ پاپولر ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ موسٹ پاپولر کو بنا دیتے ہیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے جو اسلام کے خلاف؟ کوئی خلاف بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. آپ نے پاپولر کو بنا دیا، ایک کلاس روم ہے اس کا سی آر بنانا ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر کہے یہ سی آر آج سے چلو جاؤ، بن گیا سی آر. لیکن ٹیچر کہتا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، کون کون ہے سی آر بننے کا امیدوار؟ 3-4 نام آ گئے. اچھا بھائی ان کے درمیان ایک ووٹنگ کروا دیتے ہیں، جو زیادہ ووٹ لے گا اس کو سی آر بنا دیتے ہیں. اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، کیونکہ جو بھی ہیں وہ سب ایکولی سی آر بننے کا رائٹ رکھتے ہیں. کلاس کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب سی آر بننے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن آپ کو ایک کو بنانا ظاہر ہے، جب ایک کو بنانا ہے تو باقی لوگوں سے آپ نے ووٹ لے لیا. یہ ووٹ ایک تو ہمارا تصور ہے جس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک رائے ہے. اردو میں ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں رائے دہی، رائے دینا ووٹنگ کو. کس چیز کے لیے ہم رائے دیتے ہیں؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بات کے لیے رائے ہے کہ مثلا یہ شخص جو ہے یہ صدر بننے کے لیے سب سے مناسب ہے، یا یہ ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے سب سے مناسب ہے. شاید ہمارے ووٹ کا یہ مطلب ہے، اور یہی مطلب ہم لوگ لیتے ہیں، اور اسی لیے اس پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی تنقید کر دی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. بھائی دیکھیں نا، اگر آپ رائے کی بات کریں گے کہ یہ انسان اس پوسٹ کے لیے سوئٹیبل ہے یا نہیں، تو ایک عام انسان کی رائے، ایک بہت پڑھے لکھے انسان کی رائے، ایک بالکل جاہل انسان کی رائے، ایک سیاسی شعور رکھنے والے انسان کی رائے، ایک سیاست سے نا بلد شخص کی رائے برابر تو نہیں ہوگی نا. لیکن ووٹ سب کے پاس ایک ہی ہے، ووٹ تو سب کے پاس ایک ہی ہے. تو اس پورے نظام پہ ایک کرٹیسزم تو ہے نا. یہ تو اردو کا شعر ہے، فارسی کا شعر علامہ اقبال کا اور خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں 200 گدھوں کا دماغ ملا کے بھی ایک انسان کا دماغ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری جو تنقیدیں ہیں نا، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ووٹ ڈالا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس سیٹ کے لیے زیادہ سوئٹیبل ہے. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ووٹ کا یہ مطلب نہیں ہے. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جو اصل میں ڈیموکریسی جہاں سے آئی ہے، جس کو ہم مشرف با اسلام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر ووٹ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کے اندر ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان کو ایکول رائٹس حاصل ہیں، تو ہر انسان کو پارلیمنٹ میں جانے کے بھی ایکول رائٹس حاصل ہیں. یا مثلا میں نے ایک کلاس روم کی مثال دی، کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو سی آر بننے کا ایکول رائٹ حاصل ہے، لیکن بنے گا تو ایک ہی نا، بہت سارے تو نہیں بن سکتے. تو اب جب ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک امیدوار کو ووٹ دے دیتا ہے. ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائٹ جو مجھے حاصل ہے اس پوسٹ پہ آنے کا، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں والنٹیرلی، ٹھیک ہے. وہ رائٹ جو مجھے حاصل ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں والنٹیرلی، اور جتنے زیادہ لوگوں نے کسی ایک کے حق میں رائے دے دیا اس کو آپ نے بنا دیا. یہ بالکل لاجیکل بات ہے. اگر کسی کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو کہ بھائی میجورٹی اتھارٹی کون سا قانون ہے، اکثریت جہاں پر ہو کیا وہ حق پر ہوتا ہے، تو اگر میجورٹی آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہے, اگر آپ کو میجورٹی لاجیکل نہیں نظر آ رہی ہے, تو مائنورٹی تو اور لاجیکل نظر نہیں آئے گی, پھر آپ کیا مائنورٹی کو بنائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ مشرف بہ اسلام کریں گے نا, بنیادی طور پر یہ اسلام کا نہیں ہے قانون, آیا بہاری سے ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لیے پروویژن ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے پروویژن کہاں ہے؟ اس کے لیے پروویژن صرف یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں وہ سب واجد الشرائط ہوں, وہ سب شرائط کو پوری کرنے والے. اگر وہ سب لوگ شرائط کو پوری کر رہے ہیں تو ان کے درمیان آپ ایک الیکشن کرواتے ہیں اور جو موسٹ پاپولر ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ لاجیکل بھی ہے, یہ اسلام کے روح کے مطابق بھی ہے, اس کے خلاف بھی نہیں ہے کہیں پر. اس کے علاوہ جو مغربی جمہوریت کا تصور ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, نہ اس طرح ہے کہ نبی اور رسول کی طرح ہم امام کے انتخاب کے قائل ہیں, نہ ہم اس طرح قانون کے مطابق کوئی ولی فقیہ کے انتخاب کے قائل ہیں. چند سوالات جو کیے جا رہے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ اس وقت جو نظام رائج ہے ولایت فقیہ کا, اس کا جو حاکم ہوگا وہ ایرانی ہوگا؟ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ ایرانی ہوگا, لیکن ایک بنیادی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اسی ریاست میں سے ہونا ضروری ہے. باہر بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے پارٹی تو چلا سکتے ہیں آپ, لیکن ریاست نہیں چلا سکتے. تو باہر بیٹھ کے آپ ریاست نہیں چلا سکتے, اس کا اس ریاست میں ہونا ضروری ہے. اس کی شہریت کی بحث نہیں ہو رہی لیکن اس ریاست کے اندر اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ ریاست کے اندر موجود نہیں ہوگا تو کیسے اتھارٹی ایگزیکیوٹ کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. لہذا ضروری ہے کہ اس ریاست کے اندر موجود ہو. کیا اس کا مشتہر عالم ہونا ضروری ہے؟ میں نے مثال دی آپ کو ایک یونیورسٹی کی, کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو, وہ موسٹ سینئر ہو, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہونا ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ضروری ہے. اور اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں, درمیان میں میں نے اشارہ کیا تھا کسی موقع پر کہ فقہ کے بھی مختلف شعبے ہیں, کوئی شخص کسی ایک شعبے کا عالم ہو سکتا ہے, کوئی شخص دوسرے شعبے کا عالم ہو سکتا ہے. ایک مجتہد ہے جو عبادی مسائل میں عالم ہے, آپ اس کی تقریر کرتے ہیں عبادی مسائل کے لیے, اور ایک دوسرا ہے جو سیاسی مسائل کا عالم ہے, آپ اسے رجوع کریں گے سیاسی مسائل کے لیے. ایک وہ ہے جو اقتصادی مسائل کا عالم ہے, آپ اسے رجوع کرتے ہیں اقتصادی مسائل کے لیے. اس اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیوں اتنی مخالفت ہے اس سسٹم کی؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ایک علمی نظریہ ہے, اہل علم اگر اس کے کچھ اختلاف کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اختلاف میں کافی بات ہم کر چکے ہیں, ہمارے حوزہ علمیہ میں اختلاف کو انکریج کیا جاتا ہے, انکریج کیا جاتا ہے. شیخ طوسی اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کے مرنے کے بعد کافی عرصے تک کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ شیخ طوسی کے نظریات سے اختلاف کرتا. علماء کو یہ خوف ہوا ایسا نہ ہو شیعوں میں بھی مرحوم مجتہد کی تقلید شروع ہو جائے. تو بعد میں آنے والے بعض علماء نے شیخ طوسی کے نظریات کو کاؤنٹر کیا, ان پہ تنقید کی اور بھرپور تنقید کی, اس کو اچھا سمجھا گیا. یہ نہ ہو کہ کسی ایک شخص کے نظریات جو ہیں نا وہ اس طرح حوزے میں مسلط ہو جائیں کہ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہوئے ڈریں. تو علمی اعتبار سے تو تنقید ہو سکتی ہے ہر چیز کے اوپر, لیکن ایشو صرف یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جب ایک نظام قائم ہوتا ہے تو آپ مختلف رائے بے شک رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس اجتماعی نظام کا پابند ہونا پڑتا ہے. یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا مجتہد بھی پابند ہوگا؟ جی وہ بھی پابند ہوگا. ایک یونیورسٹی ہے مثلا, ہماری یونیورسٹی ہے, اس کے اندر امتحان کا نظام ہے سیمسٹر سسٹم, سال میں دو مرتبہ امتحان ہوتے ہیں. میں ایز اے ٹیچر سمجھتا ہوں کہ سپوز میں ایز اے ٹیچر سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایک امتحان ہونا چاہیے, دو نہیں ہونا چاہیے, اینول سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے, یہ میری رائے ہو سکتی ہے, میں اس کے اوپر کچھ آرگومنٹ بھی رکھتا ہوں, میں اس کا اظہار بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اختیار میں ہیں, مجھے اس کا رائٹ ہے, میں اپنی رائے رکھتا ہوں ایک. لیکن ایز اے ٹیچر میں جب امتحان لوں گا تو سیمسٹر سسٹم سے لوں گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتا, چاہے میں نہیں سمجھتا, چاہے میرے پاس آرگومنٹ ہو, لیکن جب میں امتحان لوں گا تو اسی سسٹم سے لوں گا جو سسٹم اس ادارے کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو سسٹم کی مخالفت نہیں کر سکتا میں, میری رائے مختلف ہو سکتی ہے, میرا اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین کی اجازت بے شک ہر جگہ موجود ہے, لیکن سسٹم کو فالو کرنا ضروری ہے. تو سسٹم کو فالو اگر کیا جائے تو معاشرے کے اندر انارکی نہیں ہوتی, حرج و مرج نہیں ہوتا, کلیش آف اتھارٹی نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ جو نظام قائم ہوا ہے, بس ختم کروں میں, یہ 1500 سال میں پہلی مرتبہ ہوا. شیعوں کی حکومتیں تاریخ میں بہت رہی ہیں, آل بابائی کی حکومت بھی شیعوں کی حکومت تھی, صفویوں کی حکومت بھی شیعوں کی حکومت تھی, قاچاریوں کی حکومت بھی شیعوں کی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی فاطمین کی حکومت بھی شیعوں کی حکومت تھی, ادریسیوں کی حکومت شمالی افریقہ میں شیعوں کی حکومت تھی. تو اس طرح شیعہ حکمران تو رہے ہیں تاریخ میں بہت سارے, لیکن ان حکمرانوں نے جو مکتب تشیع کے جو اسلامی قوانین ہیں ان کا نفاذ کبھی نہیں کیا, اور انہوں نے بادشاہت والا نظام رائج کیا. وہ بادشاہ تھے اپنے اپنے علاقے کے. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسا نظام لایا گیا کہ جو ایک فقیہ عادل کی قیادت میں قائم ہوا, ایسا فقیہ عادل کہ جو قوانین الہیہ کا نفاذ کرے, اس کو روایتوں میں امام عادل کہا گیا ہے. امام, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ امام خمینی کیوں کہتے ہیں. امام صرف یہ نہیں کہ لیڈر, ایک تو لفظی اعتبار سے امام کا مطلب ہے لیڈر, تو کسی کو بھی امام کہہ دیتے ہیں, لیکن روایات کے اندر اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے اس کو عادل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہر جگہ معصوم نہیں ہے, معصوم کے پاس تو اقتدار آیا ہی نہیں, تو امام عادل ضروری ہے. عادل کا مطلب ایسا شخص ہے جو حرام کام انجام نہ دیتا ہو, واجبات کو ترک نہ کرتا, اس کو کہتے ہیں عادل. نماز پڑھانے کے لیے عادل ضروری ہے, قاضی بننے کے لیے عادل ضروری ہے, گواہی دینے کے لیے عادل ضروری ہے, اسلامی ریاست کا سربراہ بننے کے لیے عادل ضروری ہے. عدالت کے لیولز مختلف ہیں, عام نماز پڑھانے کے لیے عدالت کا لیول ذرا کم ہے, اس سے اوپر قاضی بننے کے لیے اور زیادہ ہے, اسلامی ریاست کا سربراہ بننے کے لیے اور زیادہ ہے. تو اس کی شدت کا لیول مختلف ہے, لیکن عادل, تو اس کو امام عادل کہا گیا ہے روایت کے اندر. تو اسلامی ریاست کے سربراہی کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو اور عالم ہو. یہ عالم ہونے کی شرط جو ہے صرف شیعوں میں نہیں ہے, آپ سنیوں کے بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ کو پڑھیں, آپ فارابی کو دیکھیں, آپ خود مولانا مودودی کے نظریات کو آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, سید قطب کو دیکھ لیں, امام غزالی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو شرائط لکھی ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عالم ہونا چاہیے اور فقیہ ہونا چاہیے. فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ حلال و حرام کا استنباط خود کر سکے, ایسا ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ گریکس میں جائیں گے تو آپ پلیٹو اور ارسٹوٹل کو پڑھیں, تو اس کا تو خیال تھا, ارسطو کا تو خیال تھا کہ بادشاہ کو فلسفی ہونا چاہیے یا فلسفی کو بادشاہ ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے بیچارے کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. تو دوسرے لوگوں نے بھی, فارابی جس نے ہمارے یہاں اسی ٹائپ کی ایک کتاب لکھی جس کا یوٹوپیا انہوں نے لکھی تھی, تو یہ سب لوگ جو ہیں اس چیز کے قائل ہیں کہ جو حکمران ہیں اس کو صاحب علم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی اس کے پاس علم ہونا چاہیے, جاہل کو کسی سیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جب سے یہ نظام آیا 45 سال ہو گئے تو مکتب تشیع کو دنیا بھر میں نئے سرے سے ایک شناخت ملی, ایک عزت ملی. لوگ اس سے پہلے واقف نہیں تھے, لوگ جانتے نہیں تھے. ہینری کوربن فرانس سے چل کر آیا, امریکہ میں رہتا تھا, اور وہ علامہ طباطبائی کے پاس فلسفہ پڑھنے کے لیے آیا کہ یہ اسلامی فلسفہ اگر کہیں ہے تو ان کے پاس ہے, اور وہ ان کا شاگرد بنا, اس نے کتابیں بھی لکھی. تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ تو کہیں نہیں ہے, یہ تو یورپ امریکہ میں نہیں ہے, لیکن جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے اس کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے, تو اس کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو آپ کم از کم ایک ایسی کتاب لکھیں, آپ نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں تفسیر المیزان, ایسی کتاب لکھیں جس میں اس مذہب کا تعارف ہو. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی شیعہ فی الاسلام عربی میں, اس کا ترجمہ انگریزی یا دیگر زبانوں میں بھی ہوا, اردو میں بھی ہے ترجمہ اس کا. زیادہ موٹی نہیں لکھی, کتنی موٹی کتاب کون پڑھے گا بھلا. تو ان کو بھی اندازہ تھا کہ شاید دنیا میں لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں تشیع کو پڑھنے میں, جو شوق رکھیں گے وہ پڑھ لیں گے. ڈاکٹر جعفری کا نام لیا میں نے, استاد بھی تھے ہمارے, ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اوریجن ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام, یہ بھی انقلاب سے پہلے گیا کام ہے. جب انقلاب آیا ڈاکٹر جعفری کہتے ہیں کہ مجھے مختلف یونیورسٹیز میں دعوت دی گئی کہ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں, یہ شیعہ کیا ہے, یہ کیسے انقلاب آ گیا. تو کہیں گے میں نے کئی جگہوں پر جا کر یورپ میں امریکہ میں لیکچرز دیے, ان کو بتایا کہ شیعہ کون ہوتے ہیں. نئے سرے سے ایک شیعہ اسٹڈیز شروع ہوئی, مخالفین نے بھی شروع کی, ارے مخالفین کو زیادہ تکلیف تھی, انہوں نے شروع کی, انہوں نے اسکالرس تیار کی. تو دنیا بھر میں ایک تعارف ہوا. آج صورتحال یہ ہے, جب انقلاب آیا تھا اس وقت جارڈن کا جو شاہ حسین تھا اس نے کہا کہ یہ ایک شیعائٹ کریسنٹ ہے جو نمودار ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک شیعوں کا ایک کریسنٹ طلوع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک میپ بنایا گیا. اس میپ میں دکھایا گیا کہ اس کی ایک نوک ہے جو سعودی عرب کے اس ریجن میں ہے جہاں شیعہ پاکٹس ہیں, اور اس کے دوسرا نوک جو ہے یہ بحرین کی طرف آ رہا ہے. یہ جب کی بات ہے جب 45 سال پہلے انقلاب آیا تھا. آج آپ اس میپ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ جو ہلال تشیع ہے شیعائٹ کرسنٹ جو ہے, ناؤ اٹ ہیز بیکم ہاف مون. آج جو ہے یہ آپ کو ہاف مون نظر آئے گا, کیونکہ اس ریجن کے اندر عراق میں دیکھیں آپ صدام نابود ہو گیا ہے, لبنان میں, شام میں اور دیگر خطوں میں, ایران میں انقلاب آیا. اس طرح یہ پورا ریجن جو ہے, کچھ تھوڑے بہت باقی ہیں جو بحرین اور کویت وغیرہ, تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ دیکھیں گے آ جائے گی. تو یہ جو ہے وہ مسلسل دنیا میں تشیع کا ایک فروغ ہے. آج آپ دیکھیں کہ طاغوت کے سامنے, استعمار کے سامنے اگر کوئی سینہ سے پر کھڑا ہے, کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, تو وہ مکتب تشیع کی لیڈرشپ ہے. آج عالم اسلام کے جو مسائل ہیں, شیعوں کے نہیں, جو عالم اسلام کے جو ایشوز آتے ہیں, وہ توہین رسالت آ جائے, وہ توہین قرآن کا مسئلہ ہو, اور وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, اس میں عالم اسلام کے دل کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مکہ مدینہ سے نہیں آتی, جہاں سے آنی چاہیے, مکہ مدینہ سے نہیں آتی. تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے عالم اسلام کی لیڈرشپ جو ہے وہ تشیع کے پاس ہے. ظاہر ہے یہ بات آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کی مخالفت کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دی گئی, دہشت گردی کو فروغ دیا گیا. اب تو لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا کیا کیا, کس نے طالبان بنائی, کس نے داعش بنائی, اور کس نے کیا کیا کیا. اب تو وہ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں جن لوگوں نے بنائی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف, جو گزشتہ 10 سال 20 سال 25 سال میں دیکھ رہے ہیں آپ, جتنی سازشیں انہوں نے کی اس ریجن کے اندر, ان سازشوں کو کاؤنٹر کس نے کیا؟ بہت سے سادگی میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے فلسطین کا، وہ ایران کیا کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ایران ہی تو کر رہا ہے، یہ پورے مڈل ایسٹ میں جو کچھ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ 15 سال سے 10 سال سے، ان تمام پلاننگ کو کون کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ یہ عراق جو ہے اس پہ حملہ ہوا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، شیعہ عراق، سنی عراق، کرد عراق۔ یہ تو عراق کے علماء اور ادھر سے ایران کی کاوشیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ ٹھیک، یہ جو داعش بنی اس نے شام پہ قبضہ کر لیا، شام کی حکومت آج گئی اور کل گئی، ان کے محل میں جا کے میزائل گر رہے تھے، جناب زینب کے روضے پہ آ کے میزائل گرا، حجر ابن عدی کے قبر کو کھود کے ان کی لاش نکال لی گئی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ عراق کے اندر وہ مسلسل قبضہ کیے ہوئے تھے، آئل نکال کے بیچ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اب ہم جو مقدس شہر ہیں کربلا اور نجف اور کوفہ، اس پہ حملہ کرنے والے تھے، کر بھی دیتے وہ، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور یوم انہدام میں جنت البقیع آپ بنا لیتے تھے، 2-4 ایام اور بنا لیتے، 100 سال ہو گئے جنت البقیع کے انہدام کو، 1924 سے 2024، 100 سال میں کیا کر لیا ہم نے جنت البقیع کے لیے؟ کچھ نہیں کیا، 2-4 اور روزے گر جاتے اور ہم ایام بنا لیتے۔ کس نے کاؤنٹر کیا؟ ادھر سے رہبریت، ادھر سے مرجعیت، جو آج ایک پیج پر ہے نا، ادھر سے آئیڈیا دیا گیا کہ اس طرح ان سے مقابلہ ہوگا۔ قاسم سلیمانی ایک اسٹریٹجسٹ تھے، انہوں نے اسٹریٹجی ڈیزائن کیا اور 2 سال کے اندر داعش کا خاتمہ کر دیا، تو یہ اسٹریٹجی ان کی تھی۔ باقی عراقی عوام وہاں سے نکلے، آیت اللہ سیستانی نے انکریج کیا، انہوں نے سفارش کی، عراق کے لوگ نکلے، نوجوان نکلے، اور حشد شعبی بنائی انہوں نے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ ادھر شام میں حزب اللہ سے لوگ آئے، کچھ دوسرے علاقوں سے گئے، اور 2 سال کے اندر داعش کا خاتمہ ہو گیا۔ جہاں ان کی خلافت تھی، جو خلیفۃ المسلمین تھے، وہ کنٹینر میں بیٹھ کے نکل گئے، بعض تو کہتے ہیں مارے گئے، لیکن پتہ نہیں ہے ابھی مارے گئے یا نہیں مارے گئے، لیکن وہ سب باقی لوگ بھی وہاں سے تقریباً نکل گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کامیابی ہے مرجعیت کی اور رہبریت کی۔ تشیع کے فروغ کی بات کریں آپ، ٹائم ختم ہو گیا،
صحت و سلامتی
فرمائے۔ تشیع کے فروغ کی بات کریں تو آپ دیکھیں کس تیزی کے ساتھ دنیا میں بھر میں لوگ اس مکتب کی طرف آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، جاہل نہیں، شادی کرنے کے لیے نہیں، جو مطالعہ کر کے پڑھ کے سمجھ کے۔ ٹھیک ہے، آج کیوں فضل احمد پہ ٹارچر ہو رہا ہے، کیوں قاتلانہ حملہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ پڑھ کے سمجھ کے شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ حقائق کو پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک نائجیریا میں دیکھ لیں، شیخ زغزکی نے 2 کروڑ انسانوں کو شیعہ کر دیا، 2 کروڑ انسان، سب سے بڑا اجتماع 40 کا اگر کربلا کے بعد کہیں ہوتا ہے نائجیریا میں ہوتا ہے۔ کتنا نقصان پہنچایا گیا ان کے، کتنے ان کے بیٹے شہید کر دیے گئے، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی وائف کو زخمی کیا گیا، آج بھی ان کا جذبہ بس ہی۔ اتنا افریقہ کے اندر تبلیغ ہو رہی ہے، کہتے ہیں 2040 تک افریقہ میں میجورٹی جو ہے وہ تشیع کی ہوگی۔ تو یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ علمی ایکٹیویٹیز کیا ہوں، علمی کام کتنا ہوا، کتنا آپ کا لٹریچر جو 1500 سال میں آپ نے پروڈیوس کیا تھا اور گزشتہ 45 سالوں میں کتنا پروڈیوس ہوا، اور جو پروڈیوس کیا تھا وہ ری پروڈیوس کتنا ہوا، کس کس انداز سے اس کو پریزنٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک پورا ایک بھرپور ایک سسٹم ہے، ظاہر ہے جو قوم ترقی کرے گی، عروج کی طرف جائے گی، دس از دا بگننگ آف اے نیو سویلائزیشن۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کو ایک سویلائزیشن کہتے ہیں، ایک سویلائزیشن، ایک تہذیب و تمدن کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ تہذیب و تمدن وہ ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہوتی، اس میں قومیں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، قومیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ آج جو ہے وہ کچھ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے اور لوگوں نے کیا تھا۔ تو ایک نیو سویلائزیشن کی ایک بنیاد پڑ گئی ہے، اور یہ سویلائزیشن جائے گی کہاں تک؟ وہاں تک جائے گی جب انشاءاللہ وارث غدیر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف
صلی اللہ
یہ جو عزاداری ہے ہماری یہ اسی روح کو باقی رکھنے کے لیے ان نفل حسین حرارت القلوب المومنین، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین کی ذات میں، ان کی شخصیت میں، ان کی شہادت میں ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں کے لیے لن تبرد ابدا، جو کبھی سرد نہیں ہوگی، یہ حرارت باقی رہے گی۔ یہ حرارت کیوں باقی رہے گی؟ اس کا کہاں استعمال ہوگا؟ اس کا استعمال یہی ہوگا کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو اس وقت امت جو ہے وہ ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہے، ظالموں کے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہے۔ امام خمینی نے کہا ماں ہر چیز کی داری مز محرم و سفر داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر کی وجہ سے۔ تو یہ محرم و سفر جو ہے یہ انسان کے اندر وہ جو انقلابی قوت ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا اور سر کٹانے کو ترجیح دی، تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں جو صدائے استغاثہ بلند کی، کس کے لیے بلند کی؟ کون تھا اس وقت؟ سب تو شہید ہو گئے تھے، کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی نہیں بچا دشمن کے سامنے جا کر آپ کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو کیا وہ مدد کرنے کے لیے آئیں گے حسین کی؟ کیا وہ ناصر مددگار بنیں گے؟ حل من ذاب بن ان حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرنے والا؟ یہ حفاظت کریں گے؟ یہ تو خیمے جلانا چاہتے ہیں، یہ تو لوٹنا چاہتے ہیں سیدانیوں کو۔ لیکن حسین علیہ السلام نے جو آواز دی، صدائے استغاثہ بلند کی، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ جو حسین کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ اس صدائے استغاثہ پر لبیک کہیں گے۔ حسین کو ان لوگوں کی تلاش ہے، وہ لبیک کہنے والے لوگ۔ اور اس کے بعد جب کوئی نہیں بچا تو ایک مرتبہ سید الشہداء رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ جیسے سید سجاد کو بیدار کیا، آپ کی آنکھ کھلی، بابا پہ نگاہ پڑی، سر تا پا زخمی تھے، دیکھا حیران ہو گئے، پلٹ کے پوچھا کہ این این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ کہا این این علی الاکبر، علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، شہید کر دیے گئے۔ کہا حبیب بن مظاہر کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ کہا زہیر ابن قین کہاں ہے؟ کہا شہید کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے نام لیے، جب نام لیتے جا رہے تھے ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا یوں سمجھ لو کہ اب مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا، اور میں بھی اب تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، اسرار امامت کی منتقلی کے لیے آیا ہوں۔ جیسے یہ باتیں سنی فوراً کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، کہا بیٹا کیا چاہ رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی نصرت کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا تم میری نصرت نہ کرو، بلکہ تم تو امام وقت ہو گئے، تمہیں اس کاروان کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے کر جانا ہے، تمہارا امتحان الگ ہے، تمہارا امتحان اس کے بعد شروع ہوگا۔ اور اس طرح حسین ایک مرتبہ نکل کر آئے۔ اس کے بعد بیویوں سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، یا زہین و یا ام کلثوم، یا سکینہ و یا رقیہ، علیکن منی السلام، کہ تم سب پر میری طرف سے آخری سلام۔ آخری سلام کا جملہ جو بیویوں نے سنا، ایک مرتبہ کوہرام مر گئی، خیموں سے نکل کر آ گئیں، ایک مرتبہ حسین کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ہر بی بی جو ہے وہ آہو فغا کے ذریعے حسین کو رخصت کر رہی تھی۔ حسین نے سب کو صبر کی تلقین کی، تلقین کرنے کے بعد ایک مرتبہ چلے اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے۔ جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، تو اصحاب با وفا کی لاشیں نظر آئیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔ اس سے پہلے حسین کبھی گھوڑے پہ سوار ہونے جاتے تھے نا تو فوراً کوئی آ جاتا تھا، اپنا کاندھا پیش کر دیتا تھا، کوئی اپنا زانو پیش کر دیتا تھا، تاکہ حسین آسانی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ آج حسین جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے ہیں، فنظر الی الشمال و الی الیمین، شمال اپنے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو
تو آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو اے میرے دلاورو، میں حسین تمہیں پکار رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لاش آئے شہدا میں جنبش ہوئی، گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ پکارے ہوئے غلام آواز نہ دے. حسین میدان میں گئے. ایک مرتبہ مقابلہ شروع ہوا، مقابلہ کرتے کرتے ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب ہاتف غیبی کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی، جب ہاتف غیبی کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی، زمین کربلا کو زلزلہ آنا شروع ہو گیا، نہر فرات کا پانی اچھلنے لگا، سرخ آلیاں چلنے لگی. ایک مرتبہ شہزادی زینب آتی ہیں سید سجاد کو بیدار، کہتی ہیں بیٹا سید سجاد دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی، یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ سید سجاد اسا کا سہارا لے کے آتے ہیں، در خیمے پر آ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ابی اماں بابا جان قتل کر دیے گئے، سر رو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، الا وقد قتل الحسین بکر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین.